درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین قاسم الجبارین ومدرک الحاربین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایک شہید کے ارسال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے، اور چونکہ شہید بھی اسی قافلے انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، شہید بھی ایک انسان ہونے کے ناطے اسی دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا، اور ہر انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے بھیجا گیا، اور ہر انسان اپنی اس خاص مدت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کیا جاتا ہے، اسے جانچا جاتا ہے، اسے پرکھا جاتا ہے، تاکہ اس کے ایمان اور عمل کی تصدیق ہو سکے. توجہ فرمائیے گا، تاکہ اس کے ایمان کی اور عمل کی تصدیق ہو سکے. تو اس بنا پر جہاں شہید اس دنیا کا رہنے والا تھا، ہم بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں. وہ جس قافلے انسانیت سے تعلق رکھتا تھا، ہم بھی اسی قافلے سے اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں. پس شہید کا بھی امتحان ہونا تھا جو وہ دے چکا ہے، ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے اور ہونا ہے، اور ہم بھی امتحان دے رہے ہیں. اس بنا پر خداوند عالم نے قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ میں انسانوں کو امتحان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی قوم و قبیلے مسلک سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی سرزمین کا باسی کیوں نہ ہو، اس کا امتحان ہونا ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانوں ثمرات و پھلوں کی کمی سے، لیکن اس امتحان میں گریڈ ان کو ملے گا، مقام ان کو ملے گا، درجہ ان کو نصیب ہوگا، شرف ان کا حق بنے گی کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اب کامیاب ہونے والوں کو خداوند عالم اس دنیا میں کیسے روشناس کرا رہا ہے, کیسے متعارف کرا رہا ہے؟ کہا کہ ہر شخص کا امتحان ہوگا. ولا نبلونکم کاف میم کم کہہ کر خداوند عالم نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو اس ایک صیغے میں, اس ایک ضمیر میں سمیٹ لیا ہے کہ سب کا امتحان ہوگا. ماضی کا امتحان ہو, آدم کا امتحان ہو, نوح کا امتحان ہو, موسیٰ کا امتحان ہو, عیسیٰ کا امتحان ہو, بڑے بڑے انبیاء ما سلف کا امتحان ہوا, کبھی رسول کا امتحان ہوا, کبھی علی مرتضیٰ کا امتحان ہوا, کبھی کربلا بسا کر حسین ابن علی کا امتحان ہوا. تو امتحان ہونا ہے. سب کے امتحان ان کے ایمان کے درجات سے مختلف ہیں. جو علی مرتضیٰ کا ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا ایمان نہیں ہوگا. میرا ایمان آپ کے ایمان سے مختلف ہے, اسی طریقے سے میرا امتحان بھی آپ کے امتحان سے مختلف ہے. اس بنا پر امتحان سب کا ہونا ہے. لیکن خدا نے کہا روشناس کرا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, انٹروڈکشن کرا رہا ہوں ان لوگوں کا جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. کہا کہ امتحان ہوگا جان مال پھلوں جانوں کی کمی سے. اب کہا کہ گریڈ کس کو ملے گا؟ بشر الصابرین, کہ بشارت دو میرے صابر بندوں کو. اب یہ صابر بندے کون ہیں؟ بذات چاہتا ہوں صابر قوم کی نشانیوں کو بیان کروں کہ صابر قوم ہوتی کیا ہے, صابر قوم کسے کہتے ہیں, صابر قوم میں کیا علامات پائی جاتی ہیں, اور صبر کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے کیا یہ وہی مفہوم ہے جو قرآن نے اس آئے مجیدہ میں پیش کیا ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں, فکر و خیال میں صبر کا جو مفہوم بسا ہوا ہے کیا وہی مفہوم ہے جو کربلا نے صبر کا دیا ہے؟ یہ کربلا کا مفہوم صبر کچھ اور ہے, ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے. بس آج اس شہید کی مجلس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شہید نے اپنا امتحان دے دیا, ہم بھی اپنا امتحان دے رہے ہیں, لیکن اس امتحان دینے میں آیا کوئی گریڈ اور درجہ بھی ہمیں عطا کیا جائے گا یا نہیں؟ اس لیے کہ جو بھی امتحان دیتا ہے, جو بھی ایگزام میں شریک ہوتا ہے, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو درجہ نصیب ہو, اس کو گریڈ نصیب ہو, اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے. درود بھیجے بلکہ محمد آل محمد. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اگلی کلاس میں جائیں, سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے ملے. تو ہم جو امتحان دے رہے ہیں کیا ہم ایسے امتحان دے رہے ہیں؟ بھائی آپ جہاں ملازم ہیں, جہاں جاب کر رہے ہیں, وہاں پر روزانہ آپ کی پروگریس, آپ کی پرفارمنس, آپ کی کارکردگی آپ کا امتحان ہے. روزانہ آپ کی کارکردگی, مہینے کی کارکردگی سال کے آخر میں دیکھی جاتی ہے, اسی حساب سے آپ کے پے اسکیل کو بڑھا دیا جاتا ہے, رینک بڑھا دیا جاتا ہے, تنخواہ بڑھا دی جاتی ہیں, جو مراعات ملنے والی ہوتی ہیں وہ مل جاتی ہیں. اگر صلاح جانتے ہیں تو آپ کے گریڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے, کسی اور عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو یقیناً آپ کو ہی پتہ ہوگا. تو کیا جس طرح دنیا کے بارے میں ہم امتحان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں, کیا آخرت کے بارے میں بھی یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس امتحان دینے میں آیا ہم کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں؟ چلیں جناب آج یہاں ملازم تھے, کل کہیں اور ہو جائیں گے, یہاں بات نہیں بنی چھوڑ دیں گے کہیں اور, وہاں بات نہیں بنی, دنیا بہت وسیع ہے, کہیں نہ کہیں تو ملازمت کے مواقع مل جائیں گے. لیکن دنیا کا امتحان ایسا نہیں عزیزان گرامی کہ یہاں چھوڑ دیں گے, یہاں دل نہیں لگا اللہ میاں سے, اللہ میاں نے کہا نماز پڑھنی ہے صبح کی نہیں چھوڑ کر, اچھا نہیں لگا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ بنا لیں گے, اہل بیت نے کہا ہماری راہ پہ چلو, نہیں مولا آپ کا نعرہ تو لگائیں گے آپ کی بات نہیں سنیں گے, بھائی علی کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ جنت بھی علی کی ہے, جہنم کو تقسیم کرنے والا بھی علی ہے. انا قسیم النار والجنہ, جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا بھی علی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہاں پر منمانی نہیں چل سکتی کہ نہیں بات بنی تو چھوڑ دیں گے. نہیں جناب, زندگی ایک بار ہے, بار بار نہیں ہے, ایک بار ہے, جوانی ایک بار ہے, اس ایک بار ہی میں امتحان دینا ہے دیدان گرامی. تو اب کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس امتحان کی کہ زندگی ایک بار ملی ہے, جوانی ایک بار ملی ہے اور اسی جوانی میں امتحان دینا ہے, اور اگر اس جوانی اور اس زندگی کے امتحان میں کامیاب تو ہمیشہ کے لیے کامیاب, اور اس امتحان میں ناکام ہونا مراد تو ہمیشہ کے لیے نامراد. توجہ فرمائیے گا, اب کتنا قیمتی امتحان ہو گیا, کتنی ویلیو بڑھ گئی اس امتحان کی. تو کیا اس امتحان کے لیے ہماری خواہش ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوں, مولا علی کے ہاتھوں جامے کوثر پیئیں؟ دیکھیے آرزوؤں پہ دنیا نہیں چلتی. شیخ چلی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہانیوں میں, خیالی پلاؤ بہت پکاتے تھے حضرت, شیخ تھے نا اس لیے خیالی پلاؤ زیادہ پکاتے تھے. آج بھی ہمارے جتنے بھی شیخ ہیں سب خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں. آرزوؤں پہ زندگی نہیں چلتی, صرف ارادوں پر زندگی قائم نہیں ہوتی, عمل کی ضرورت ہوتی ہے, ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی میری دلی خواہش یہ ہے, میری آرزو یہ ہے, میری امید یہ ہے, میرے دل کا ارمان یہ ہے ایسا ہو. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ارمان رکھیے, آرزو رکھیے, امید رکھیے, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آرزو رکھ کے بیٹھ جائیے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے, اللہ میاں یہ جو کھانا سامنے رکھا ہے یہ خود بخود نیوالا بن کر میرے منہ میں اتر آئے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہر کوئی ولی اللہ تو نہیں, تو ولی اللہ بھی ایسا نہیں کرتے جیسے ہم آردو چاہتے ہیں. تو امتحان میں کامیاب ہونے کی خواہش آیا ہمیں ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر پیدا کریں, اگر ہے تو تڑپ کو زیادہ کریں تاکہ خداوند عالم سے امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. درود بھیجے مل کے محمد و آل محمد. امتحان ہوگا, سب کا امتحان ہوگا, بشیء من الخوف, خوف کے ذریعے سے. یہ خوف مادی بھی ہے, جسمانی بھی ہے, روحانی بھی ہے, مختلف قسم کا خوف ہے. ایک خوف ہوتا ہے دشمن کی دہشت کا خوف, ایک ہوتا ہے دشمن کی دہشت کا خوف, یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے. دشمن کے روب و دبدبے کا خوف, دشمن نفسیاتی حربے آزماتا ہے اور ہم مروب ہو جاتے ہیں, اس کے روب میں آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے اہل بیت علیہم السلام, محمد علیہ محمد کس طریقے سے دشمن کے روب کا مقابلہ کرتے ہیں. نفسیاتی جنگ کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں. رسول اللہ نے کہ جب آپ نے قیام شروع کیا, پرچم توحید کو پھیلانا شروع کیا, تو آپ نے چونکہ تعداد مسلمانوں کی کم تھی, ایک جنگ میں کل 313 مسلمان تھے, رسول اللہ سجدے میں جاتے کہتے ہیں رسول یا اللہ یہ 313 سچے مسلمان ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور تیرے زمین پر نام لیوا نہیں ہے. خدا نے غیبی مدد نازل کی اور ان کو فتح نصیب ہوئی. رسول اللہ نے کہا جتنے بھی بوڑھے افراد ہیں وہ سب اپنی داڑھی کو خضاب کریں تاکہ جوان نظر آئیں. یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے, دشمن کے نفسیاتی حربوں کو سبوتاج کرنے کے لیے نفسیاتی حربوں کی ضرورت پڑے گی. مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنے سے نفسیاتی حرب دشمن کے نہیں ٹلتے. ہماری قوم کی مزاج یہی ہے کہ بس دعا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی بچے نے جو شعر پڑھے, اس بچے کو نہیں کہوں گا شاعر کی ناقص العقلی ہے, جو کہتا ہے بس میرے مولا میں چاہتا ہوں آپ کے قدموں پہ میرا دم نکلے. خب کس امام نے یہ کہا ہے کہ حتمن یہی دعا کرو, دعا یہ کرو کہ مولا جہاں پر بھی ہوں, جیسا بھی ہوں, جس حال میں بھی ہوں, اگر مروں تو آپ کی رضا و خوشنودی کے مطابق میری جان نکلے. یہ ہے, یہ روح بندگی پیدا کریں, اہل بیت کی تاسی کا, مولا جہاں پر بھی ہوں, جس جگہ پر بھی ہوں. بھائی کیا امام حسین کے لشکر میں جتنے صحابی تھے کیا سب کا دم امام حسین کے قدموں تلے نکلا تھا؟ نہیں, کچھ وہ تھے جن کی شہادت کے بعد امام پہنچے ہیں, ان کے سرحانے. تو سب قدم یہ دعا کرنا کہ مولا صرف آپ کے قدموں میں جانے کے لیے نہیں، دعا یہ کرے مولا جہاں پر بھی مروں آپ کی مرضی کے مطابق، آپ خوش ہوں مجھ سے، آپ راضی ہوں مجھ سے. تو نصیحت ہی حربوں کو ایک جگہ، اور رسول اکرم نے خالی دیگوں کو آگ پہ چڑھوا دیا سینکڑوں کی تعداد میں، دسیوں کی تعداد میں خالی دیگیں رکھی ہوئی تھی. دشمن نے جب اس کو شمار کرنا شروع کیا تو اس نے کہا جناب اتنی ساری دیگیں چڑھی ہیں مسلمانوں کے کیمپ میں، اور ایک دیگ میں کم سے کم مثلا 70 آدمی کھاتا ہے، تو اتنے مسلمان ہیں جو جنگجو ہیں جو ہمارے مقابلے کے لیے. یہ نفسیاتی حربہ. تو خوف بھی ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خدا نے کہا بہت سارا خوف نہیں دیں گے، تھوڑا سا خوف دیں گے. بِشَيْءٍ یعنی تھوڑا سا خوف، وَالْجُوعُ تھوڑی سی بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تھوڑا سا مال کا نقصان، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں کا تھوڑا سا نقصان، پھلوں کا تھوڑا سا نقصان. سب کچھ نہیں لے لیں گے. تم میں سے ہر ایک کا ایمان زکریا جیسا نہیں ہے. زکریا کون تھے؟ سب کچھ خدا نے لے لیا، مال دولت عزت آبرو شہرت بیوی بچے سب اٹھا کر نعوذ باللہ مزبلہ خانے کی طرف ان کو ڈال دیا گیا، جہاں پر کچرا رکھا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا. لیکن پھر بھی شکر خدا کو نہیں چھوڑا حضرت زکریا نے. خدا سب کچھ نہیں لینے والا. انبیاء کا امتحان ہم سے الگ ہے، آئمہ کا امتحان ہم سے الگ ہے، مجتہدین کا امتحان ہم سے الگ ہے. ہر شخص کا امتحان اس کے ایمان کے درجے کے لحاظ سے ہوگا. تو خدا یہ نہیں کہ سب کچھ لے لوں گا، تھوڑا سا خوف، تھوڑی سی بھوک، تھوڑا سا مال، تھوڑی سی جانوں کا، جانوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. اگر کوئی شخص آپ سے کہے جناب میں ڈاکٹر ہوں، آپ کہیں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ تو بہت عظیم ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے جنرل ہیں، بہت بڑے فزیشین ہیں، آپ تو بہت بڑے آپریشن کرنے والے ہیں. یا آپ پوچھیں گے جناب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے، کوئی گواہی ہے، کسی میڈیکل کالج کی کوئی سند ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے. کوئی آ کے کہ جناب میں فلاں آدمی ہوں، جناب بہت اچھا آپ آدمی ہوں گے، آپ کے پاس کوئی سند ہے کہ آپ کے دعوے کی تصدیق کی جائے؟ جب دنیا کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص کوئی آ کے دعویٰ کرے اور آپ بغیر تصدیق اس کی بات مان لیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس بارے میں کہ کوئی یہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں صابر ہوں، تو خدا کہہ رہا ہے صابر ہونے کی علامت ہوتی ہیں، نشانی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ تم کہہ دو گے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، محبت محمد آل محمد پہ گامزن ہو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. خدا کہتا ہے کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ صرف اس بنا پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، ہم یا علی کا تمغہ پہنتے ہیں، ہم ٹیگ لگاتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، کیا صرف یہ کہنے کے بنا پر چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، کیا ان کا امتحان لیا جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، یہ دعا غلط ہے. تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے یہ دعا، کربلا کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ دعا. جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں، عقیدت میں آ کے، لیکن امام تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ہمارا شیعہ ہوگا، جو ہمارا محب ہوگا، جو چاہنے والا ہوگا، اس پر بلائیں اسی طریقے سے نازل ہوتی ہیں جس طرح بارش کے قطرے انسان پر نازل ہوتے ہیں. تم ہم سے وابستہ ہو تو تمہارا کیا امتحان نہیں ہوگا؟ ہوگا. یہ تصور مت کرو تمہیں کوئی غم نہیں ملے گا. دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات تمہارے لیے آئیں گی. علی کی ولایت کا اقرار اور اعتراف کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ جناب ہم کہتے ہیں بس مولا علی کے ماننے والے، نعرہ حیدر یا علی لگایا اور قصہ تمام ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ. اتنی آسانی کے ساتھ ولایت ہمارا گریبان نہیں چھوڑے گی. لہذا یہ تصور کرنا کہ ہم کہہ دیں گے بس علی والے ہیں چھوڑ دیا جائے گا، جیسے کہ آپ اشعار میں سنتے رہتے ہیں، منکر نکیر کو ایک کو ادھر لات ماروں گا، ایک کو ادھر گراؤں گا، میں علی کا ماننے والا ہوں، تم مجھ سے کیا سوال کرو گے؟ خوب اہل بیت کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیے. تو جو اہل بیت کا محب ہوگا اس پر بلائیں اتنی ہی زیادہ آئیں گی، اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا. درود بھیجے محمد وال محمد.
امتحان ہے بشئی من الخوف، خوف کے لیے، دشمن کا خوف ہے، اس دشمن کے خوف کو طاری کرنے کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا. آج جو صورتحال آپ کے سامنے اس مجلس میں اس شہید کے چہلم پر نظر آ رہی ہے، یہ خوف ہی تو ہے کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بشئی میں خوف ہوگا، لیکن توڑو خوف کو. ابھی جو بچہ شعر پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ رسم کربلا یہی ہے کہ اگر مرنا ہے تو مقابلہ تو کرو. کربلا میں کون سے ایسے شہید تھے جس نے مقابلہ نہیں کیا اور آ کے سلینڈر ہو کے کھڑا ہو گیا، اسلحہ رکھ دیا کہ آؤ مجھے مارو. کربلا کا جو غلط تصور ہمارے ذہنوں میں اس ممبر سے بیان کیا گیا ہے کہ صابر قومی ہوتی پٹتی چلی جاتی ہے، ظلم سہتی رہتی ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ صابر ہیں، مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں، ماشاء اللہ سے آپ دعا کی اللہ آپ پہ اور ظالمین کو مسلط کر دی. غلط ہے. کربلا کا کون سا سپاہی ہے جس نے تلوار نہ چلائی ہو؟ رحمت للعالمین کا نواسا بھی، خود رحمت للعالمین پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں. جس کو رحمت للعالمین کہا ہے وہ بھی دشمنوں کو تہ تہ کرتا ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، دلاسا دیتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے، مٹی میں کھیلنے نہیں دیتی، کوئی زخم آ جائے تو ساری ساری رات جاگتی ہے، اس کی تیمارداری کرتی ہے. لیکن جب زخم بڑھ جائے، جب طبیعت زیادہ ناساز ہو جائے، تو اسی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، کڑوی گولی بھی کھلاتی ہے. اگر کڑوی گولی سے بچے کا علاج ممکن نہیں تو پھر انجیکشن بھی لگواتی ہے، انجیکشن سے ممکن نہیں تو پھر آپریشن بھی کراتی ہے. کیا آپ ماں کے ان دونوں رویوں میں فرق پیدا کر سکتے ہیں کہ پہلا رویہ جس میں ماں بچے کو کلیجے سے لگائے، پیار کرے، وہ ممتا کا سلوک اور یہ ظالمانہ سلوک نہیں؟ وہ بھی ممتا کا تقاضا ہے، یہ بھی ممتا کا تقاضا ہے. تو اہل بیت بھی جہاں تک ہو سکتا تھا پیار اور محبت سے تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، اور جب وہ گزر جاتا تھا، پانی سر سے گزر جاتا تھا، تو تلوار لے کر میدان عمل میں آ جاتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اس فضا کو توڑنا ہوگا، خوف کی فضا کو توڑنا ہوگا. مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنے سے نہ امام آئیں گے نہ مشکلات ٹلیں گی. مشکلات کو فیس کرنا ہے، فرار نہیں کرنا. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. یہ فرار والی کیفیت ہے. مولا آئیں گے خود ہی کر لیں گے. حضرت مسلم بن عقیل نے کیا کہا؟ میں حسین کا نمائندہ ہوں، اور میرے ساتھ ظلم کے خلاف قیام کرو، اس ظالمانہ نظام کے خلاف جو کوفے میں ہے. کیا کہا قوم نے؟ نہیں، ہم تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں. بعینہی آج ہم وہی غلطی کر رہے ہیں. امام کا نمائندہ ہمارے درمیان موجود ہے، کہہ رہا آؤ اس ظالمانہ نظام کے خلاف قیام کرو. ہم کہہ رہے نہیں، مولا آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے. یہ بینے وہی غلطی ہے. اگر کوفے میں مسلم کا ساتھ دیا ہوتا تو کربلا نہ بنتی، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ڈلتی، زینب کی چادر نہ چھنتی، سکینہ کے در نہ چھینے جاتے. بینے آج وہی غلطی ہم کر رہے ہیں تاریخ میں. مولا آئیں گے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. معذرت کے ساتھ، میں حالات حاضرہ پر شہید کی مجلس ہے، وہ واہ واہ چٹخارے والی مجلس تو ہے نہیں. اس بنا پر سخت باتیں بھی کروں گا، لیکن میسج دے کے جاؤں گا کہ ذمہ داری کیا بنتی ہے. کیا ہم وہی قوم ہیں کہ جس کو خدا نے صابر قوم کہا ہے، جس کو کہا ہے کہ تمہیں درجہ عطا کیا جائے گا؟ اگر وہی ہیں تو بہت خوب، نہیں ہے تو تلاش کریں کہ خامی کہاں ہیں، خطا کہاں ہیں، قصور کہاں ہیں، غلطی کہاں ہے، اس کا سد باب کرنے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خوف سے توڑنا ہوگا، نکلنا ہوگا، ولایت کے سائے میں نکلنا ہوگا. اور انشاءاللہ 27 اکتوبر کو نشتہ پارک میں جو ملت تشیع اپنے اتحاد کو ولایت علی ابن ابی طالب کے سائے میں شو کرے گی دنیا کے سامنے، انشاءاللہ ہم یہ بات ثابت کر کے رہیں گے کہ ہم ولایت علی کے سائے میں ایک ہیں.
ماتمی بھی، نمازی بھی، علماء بھی، خطبہ بھی، وکلا بھی، سب ایک ہیں، نوجوان بھی، زن و مرد بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، سب علی کے سائے میں ایک ہیں. اور یہ وقت ہے اپنے اتحاد کو ظاہر کرنے کا، یہ وقت ہے اس فرقہ واریت کے خلاف اپنا حصہ ڈالنے کا. وَإِلَّا اگر منتشر ہوں گے، متفرق ہوں گے، متشتت ہوں گے، تو یہ تصور مت کیجئے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. جتنے متحد ہوں گے، 27 اکتوبر بروز اتوار نشتہ پارک میں انشاءاللہ عظمت ولایت کانفرنس، یعنی علی کی ولایت کے سائے میں ہماری جہت ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نعرہ ایک ہے، ہماری سواری ایک ہے، تو بس ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہیں، تو اس کشتی نجات میں ولایت کے سائے میں جمع ہونا ہوگا. جب منزل ایک ہے تو قدم بھی ایک ہو، جب منزل ایک ہے ہم جہت ہیں تو ہم صدا بھی ہوں، ہم قدم بھی ہوں، شانہ بشانہ ہو، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ ولایت علی کے سائے میں یہ تشیع کتنی مستحکم نظر آتی ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. خوف کو توڑنا ہوگا، اس فضا کو توڑنا ہوگا عزیزہ نگرامی، بشئی من الخوف والجوع، بھوک سے. کبھی روزہ 16 گھنٹے کا روزہ ہم نے گزارا، دوسرے علاقوں میں چلا جی 22 24 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے. شہید اس گھر کا ایک کفیل تھا جو اس دنیا میں ظاہر نہیں رہا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ امتحان ہے، اس کا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے. اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ کس راستے سے واپس جا رہا ہے، تمہارا امتحان یہ کہ تم اس کی راہ کو کیسے باقی رکھتے ہو. بشر الصابرین، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. یہ صبر کیا ہے؟ صبر کا مفہوم جو میں نے کہا کربلا سے دیکھیں، میچ کریں اپنے آپ کو، موازنہ کریں کہ ہمارے ذہن میں جو کربلا کا مفہوم ہے کیا وہ وہی ہے جسے کربلا نے عملی طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے ہمارے یہاں؟ صبر کا مطلب یہ کہ اگر ظلم ہو تو وہیں بیٹھ جائیے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیجئے، وہ یہ زلزلہ آ گیا ہے اور آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. صبر کا مفہوم بٹھتے چلے جائیے، ظلم سہتے چلے جائیے. بہنیں ہی یہی ہو رہا، چونکہ بتایا یہی گیا ہے لہذا ہماری قوم بھی یہی کر رہی ہے. صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ جب آپ پر ظلم ہو، جب آپ پر مشکل آئے، جب آپ پر مصیبت آئے، تو اسے تحمل کریں، فرار نہیں کریں، بھاگے نہیں، تحمل کریں، فیس کریں، مقابلہ کریں. تحمل کریں یعنی برداشت کریں اس ظلم کو، اس سختی کو. امام حسین کے جسد مبارک پہ جو تیر و تلوار چل رہے تھے، کیا سختی محسوس نہیں کر رہے تھے؟ تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی، خون رس رہا تھا. اہل بیت کے تمام اصحاب کے جسموں پر جو تیر و تبر و تلوار چل رہے تھے، کیا ان کو سختی محسوس نہیں ہو رہی؟ تحمل کیا، برداشت کیا خدا کی راہ میں، اس کو کہتے ہیں صبر. یعنی ان کو پہلی صفت یہ کہ اس ظلم کو برداشت کریں. دوسری صبر کی نشانی یہ ہے کہ اپنے ہدف کی جانب آپ کی رفتار دھیمی نہ پڑے. اور تیسری علامت صبر کی یہ ہے کہ منزل آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے. اگر یہ تین علامات آپ کے صبر میں موجود ہیں، آپ صابر بھی ہیں، آپ کی قوم بھی صابر ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک علامت آپ نکال لیجئے، آپ صابر قوم نہیں بن سکتے، ہم صابر قوم نہیں بن سکتے. پہلی نشانی کیا ہے؟ برداشت کرو، فرار نہیں کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. ان مولا کریں گے جو کچھ کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہم وہی موسیٰ کی قوم ہیں کہ جو کہتے تھے اے موسیٰ جاؤ تمہارا رب اور تم جا کے لڑو، جب جھنڈے گڑ جائیں وزارت تقسیم ہمیں بلا لینا، ہم بھی آ جائیں گے. یا کوفی کی قوم کی طرح مولا امام حسین نے اپنا نمائندہ بھیجا، کہا کہ نہیں مسلم تمہارے ساتھ نہیں، ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں، بہنی آج بھی ہم یہی کام کر رہے ہیں، مولا آئیں گے خود ہی کریں گے. انتہائی غلط تصور ہے انتظار کا. یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، قصہ تمام ہونے والا نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ بات اتنی آسان
نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں حلوہ بنا کر ہمارے ذہنوں میں آسان بنا کر ڈال دی گئی ہے کہ جناب یہ حلوہ کھاتے رہیے مزے کرتے رہیے. امتحان ہے, مذاق نہیں ہے. زندگی ایک بار, امتحان ہے ایک بار. کامیاب تو ہمیشہ کے لیے کامیاب, ناکام تو ہمیشہ کے لیے ناکام. عزیزان گرامی, اس بنا پر اس امتحان کی اب کہا کہ صبر کی تین نشانیاں. پہلی نشانی یہ کہ تحمل کرو, فرار نہیں کرو, فیس کرو, مقابلہ کرو. شہیدان کربلا اٹھا کے دیکھیے کون سا ایسا شہید ہے جس نے اپنے پیٹھ پہ زخم کھائے ہوں. سب نے سینے پہ زخم کھائے ہیں, فرار کوئی نہیں ہوا. ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو میدان جنگ سے فرار کر جائیں, جو ذمہ داریوں سے پہلے تو ہی اختیار کریں. ہم وہ ہیں جو تلوار کی چھاؤں میں سونے والے ہیں. بستر رسول پر علی تلوار کی چھاؤں تلے سوتے ہیں. وہ علی مرتضیٰ تھے اور کربلا میں علی مرتضیٰ کے بیٹا تلوار کی چھاؤں تلے نماز ادا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بستر ہمیشہ نہیں ملے گا. وہ علی مرتضیٰ تھا جن کے لیے بستر رسول تھا. میں خاک کربلا کے بستر پر شہادت دے رہا ہوں. اے میرے شیعوں, تم کو بھی شہادت دینی ہے. ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہو, مشکل کے لیے تیار رہو. پہلی نشانی تحمل کرو, برداشت کرو. سختی ہوگی, جانے والا چلا جائے گا, اقتصاد میں کمی آئے گی, لیکن برداشت کرو. جاب کے لحاظ سے مشکلات ہوں گی, برداشت کرو. تمہیں پیچھا کیا جائے گا, تعاقب کیا جائے گا, برداشت کرو. مضبوط ہو, مستحکم ہو. دوسری نشانی کیا ہے؟ ہدف کی جانب تمہارا سفر جاری و ساری رہے. قدموں میں رفتار, قدموں کی رفتار میں کمی نہ آئے. جہاں آپ دیکھیں کہ ظلم کی وجہ سے آپ کے قدموں کی رفتار دھیمی پڑ رہی ہے, آپ ثابت نہیں ہیں. اور تیسری نشانی ہے کہ آپ کا ہدف اور آپ کی منزل آپ کے سامنے ہو. جہاں آپ کا ہدف انکلیئر ہو گیا, غیر واضح ہو گیا, نظر نہیں آ رہا, دھندلا گیا, پتہ نہیں کرنا کیا ہے, پتہ نہیں جانا کہاں ہے, تو سمجھ جائیے آپ صابر قوم نہیں ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبت آتی ہے تحمل کرتے ہیں, لیکن مقصد کی جانب, اللہ کی جانب, اللہ کی جانب جو سفر ہے, اس کی جانب جو سفر ہے, اس میں قدموں کی رفتار میں کمی نہیں آتی. و الیہ راجعون, اور اپنا ہدف بھی اور ان کا منزل بھی ان کے سامنے ہوتی ہے, اوجھل نہیں ہو پاتی ان کے سامنے, واضح رہتی ہے. حسینی قوم وہ ہوتی ہے کہ جس کا ہدف اس کے سامنے واضح ہے. ظلم کی وجہ سے دشمن چاہتا یہی ہے کہ ظلم کی وجہ سے آپ کو ڈرائے, دھمکائے, مروب کرے, وحشت زدہ کرے. یہ آپ کا کام ہے. اتحاد, اتفاق, ید واحد ہو کر, ولایت علی کے سائے میں جمع ہو کر اپنی منزل کو پانے کی تڑپ کو زندہ رکھنا ہے. جیزان کے بس یہ ہے وہ امتحان, یہ ہے وہ صابر قوم کی نشانی. اگر یہ تین نشانیاں ہم میں ہیں تو ٹھیک, ہم بھی کربلا کے راہ کے راہی ہیں. لیکن اگر نہیں ہیں تو صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہونے والا. میں حسینی ہوں, مجھے عمل سے شو کرنا ہوگا, عمل سے ثابت کرنا ہوگا میں حسینی ہوں. اس شہید نے ثابت کیا تمام تر سختیوں کے باوجود, تمام تر مصائب کے باوجود, تمام تر آلام کے باوجود شہید نے اپنا امتحان دے دیا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی صفوں میں اتحاد اور شہید کے راستے کو باقی رکھنا ہے. بس آخری جملہ اور یہیں سے مصائب کا آغاز کروں. ذمہ داری یہ ہے کہ شہید کے راہ کو باقی رکھنا ہے, اور شہید کی راہ کو باقی رکھنا شہادت سے کم تر نہیں ہے. عصر عاشور تک کربلا نے خدا کی راہ میں قربانی دینے کا ہنر سکھایا ہے. تکرار کروں گا جملے کی, کربلا نے عصر عاشور تک خدا کی راہ میں قربان ہونے کا ہنر سکھایا ہے کہ قربان کیسے ہوا جاتا ہے, خدا کی راہ میں اپنی پسندیدہ ترین اولاد کو کیسے قربان کیا جاتا ہے. اور عصر عاشور سے لے کر تا قیام قیامت تک یہ کربلا ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ شہدا کے راستے کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے. جناب سید سجاد, جناب زینب سلام اللہ علیہا, شہداء کے راہ کو باقی رکھنے والے ہیں، شہداء کی یاد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے ہیں، کہ آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی، کہ پہنچانا تھا شہیدوں کے پیغام کو پہنچانا ہے تو ہمیں بھی کربلا کے راہ پہ چلنا ہے. جو شہید ہو گئے انہوں نے اپنا کام انجام دیا، ہمیں شہدا کے راستے کو باقی رکھنا ہے، شہدا کے راستے پہ قدم بڑھانا ہے، اور شہید کے راستے پہ چلنا شہادت سے کم نہیں ہے. شہید تو شہید ہو گیا، اس نے قربانی دے دی، لیکن جناب سید سجاد کی طرح شہدا کے راستے کو باقی رکھنے کا عزم کرنا بہت مشکل ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بے مقنو چادر، نبی زادیاں ساتھ ہوں، کتنا سخت ہے عزیزان گرامی. تو شہدا کے راستے کو باقی رکھنا ہے. جناب زینب تازیانے کھاتی رہیں، لیکن شہدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچا. یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. یہ جناب زینب کا پیغام ہے کہ ہمیں شہدا کے راستے کو، شہید کی ماں، شہید کی بہن، شہید کے بھائی، شہید کے گھر والے، شہید کے اہل محلہ، شہید کی قوم پر فرض ہے کہ اس کے پیغام کو زندہ رکھیں. سخت ہے گھر والوں کے لیے، سخت ہے بہنوں کے لیے، سخت ہے باپ اور بھائی کے لیے، جوان سال بیٹا، لیکن یہ ہمارا فرض ہے. سید سجاد سے پوچھئے کہ کتنا سخت ہے شہدا کے راستے کو باقی رکھنا، کتنا سخت ہے. بس یہی سے چاہتا ہوں مصائب کا آغاز کروں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کتنا سخت ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں سید سجاد کے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ننگے سر نبی زادیاں ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ شرابیوں کا مجمع ہے، شادیانے بج رہے ہیں. شہدا کے راستے کو باقی رکھنا ہو تو پھر سید سجاد جیسا دل و جگر چاہیے، زینب کبرا جیسا عزم حوصلہ چاہیے، تب جا کر کربلا کے حقیقی پیروکار بنیں گے. بس یہی وجہ ہے میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو شاید راوی یہ پوچھنا چاہتا ہو شبیہ رسول علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہوگی تو مولا اس کا نام لیں گے. ہاں علی اصغر کے گلے پر تیر ستم لگا ہوگا امام سجاد، اس کا نام لیں گے. یا پھر جب مولا عباس کے بازو کٹے ہیں اور امام نے کہا الان ان کا سارا زہری، ارے عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی، ارے اس وقت کا نام لیں گے. یہ جب قاسم کے جنازے کو لے کر آیا میرا مولا، اس وقت کا نام لیں گے. لیکن مولا نے کربلا کے کسی مصائب کا تذکرہ نہیں کیا، ایک طرح دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا الشام الشام الشام، ارے شام کا دربار ہے، ارے نبی زادیاں ننگے سر ہیں، ارے شرابیاں شرابیوں کا مجمع ہے، اجر اللہ. ہاں اس طرح سے شہیدوں کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے، ایک جماں سال کی شہادت ہے، چاہتا ہوں شبیہ رسول علی اکبر کے مصائب پڑھوں. اے شہید کے گھر والوں، اے شہید کے والد و برادر، اے شہید کی خواہر و مادر، ارے کتنی خوش نصیب ہو، ارے جب جواں بیٹے کا لاشا آیا ہوگا تم نے دل کھول کے ماتم کیا ہوگا، ارے تمہارے چاہنے والوں نے غسل و کفن دیا، ارے جنازے کو کاندھا دینے والے ہوں گے، مگر ہائے علی اکبر، ہائے کربلا، ارے علی اکبر رخصت آخر کو آئے. بابا مجھے اجازت دیجئے، امام نے کہا تقدم ولدی، بیٹا قدم بڑھاؤ. علی اکبر کو تیار کیا میدان کاردار کی طرح، اے خدا
ہاتھوں کو اٹھایا اے خدا، ارے اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے، کردار و گفتار میں علی اکبر کو بھیجا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی علی اکبر واپس لوٹے، اب جو دیکھا بابا اسلحے کی گرانی نے مجھے تھکا دیا، شاید پانی کی سبیل ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ جوان بیٹا کوئی سوال کرے اور بوڑھا باپ اسے پورا نہ کر سکے، بس عزیزہ نگرامی امام نے کہا بیٹا علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان منہ میں دی، اب جو دیکھا بابا کی زبان میں تو کانٹے ہیں، بہت زیادہ پیاسی ہے۔ ایک دفعہ پیچھے ہٹ گئے، امام نے اپنی انگوٹھی اتار کر علی اکبر کے منہ میں رکھی اور کہا علی اکبر بہت جلد نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کرے۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اے شہید کے گھر والو، ارے شہید کا جنازہ اٹھا تھا نا، تم نے دیکھا تھا، ارے یہ کڑیل جواب فدائے علی اکبر ہو گیا، یہ غلام علی اکبر فدائے علی اکبر ہو گیا۔ بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی علی اکبر کی آواز آئی، السلام علیک یا ابتا، اے بابا میرا سلام قبول کرے۔ بس علی اکبر کے جنازے پر حسین پہنچے، دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جسے مٹکڑے ٹکڑے ہے۔ ایک دفعہ دیکھا علی اکبر کے ہاتھ سینے پر ہے، اب جو ہاتھ اٹھایا دیکھا پرچی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، علی اکبر کے کلیجے سے پرچی کا ٹوٹا ہوا پھل کھینچنا جاتے ہیں، ارے پرچی کا پھل نکل آیا، مگر ہاں علی اکبر کا کلیجہ حسین نے خیام کی طرف رکیا۔ اے جوان آرے بری ہاشم، ارے بوڑھے باپ سے علی اکبر کا لاشا اٹھا۔
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔